نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم Sadaqallahul Azim. Biraderane Islam aur khawateen-e Islam, jo ayat-e-mubarakah aap hazrat ke samne tilawat ki gayi hain, bahut se mufassireen ke qaul ke muwafiq ye ayatein shab-e-barat se mutalliq hain. Shab-e-barat Shaaban ki 15th shab ka naam hai. لیلۃ البراء بھی ہے, لیلہ عربی لفظ ہے, شب فارسی لفظ ہے, اردو لفظ ہے. اور چونکہ آج کی اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ رحمتوں کے فیصلے, مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے, اس وجہ سے اس مبارک رات کا نام ہی برات پڑ گیا. ان کو لے مہمان کو لے کے چلے جاؤ, پہنچا دیجیے ان کو, پہنچا کر دیجیے, ٹھیک, آرام کرا دیجیے. اس لیے آج کی رات کا بڑا اہتمام ہے, اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی رات ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی بہت فرماتے ہیں. آج کی رات میں اللہ پاک بہت مہربانی فرماتے ہیں, حدیثوں میں آتا ہے کہ بہت زیادہ مہربانی ہوتی ہے. تمام سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں خصوصی مہربانی کرتے ہیں, لیکن شب برات میں رات کے پہلے حصے سے مہربانی شروع کر دیتے ہیں. یہ حدیث شریف میں آتا ہے, جیسے سورج غروب ہوتا ہے, مغرب ہوتی ہے, جب سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر آ جاتے ہیں, پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. اب اللہ پاک اور ان کا تشریف لانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں آنے کے لیے علماء اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت خاص متوجہ ہو جاتی ہے, اور گویا اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے فیصلے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت اسپیشل رات ہے کہ شب کے ابتدائی حصے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے, اور اللہ پاک کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. اب اللہ پاک جو کریم ہے, جو رحیم ہے, جو مہربان ہے, ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ حاکم ہے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, وہ رب ہے, وہ فعال لما یرید ہے, جو چاہے کرنے والا ہے, وہ جس بات کا فیصلہ فرما دے وہی ہوتا ہے. کوئی اللہ پر غالب نہیں آ سکتا, کوئی اللہ کے فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا, کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا. اس کی طرف سے یہ اعلان اپنے بندوں کے لیے ہو, بتائیے کتنی مہربانی ہے میرے دوست, ان کو کیا لینا دینا ہے ہم سے, سوائے شفقت کے اور مہربانی کے اور کوئی مطلب نہیں بنتا یہاں پہ. دیکھیے وہ تو بے نیاز ذات ہے, اس کو پوری مخلوق میں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آسمان اور زمین, چاند سورج ستارے, عرش اور کرسی اور فرشتے اور حاملان عرش اور زمین والے اور زمین کی مخلوق, جنات اور انسان, یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی کسی کی حاجت نہیں ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ صمد اور بے نیاز ذات ہے. صمد کہتے ہیں اس کو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو, غنی کہتے ہیں اس کو جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو, وہ بے نیاز ذات ہے. خالق بلا حاجت, وہ پیدا کرنے والی ذات ہے بغیر ضرورت کے, ضرورت کی وجہ سے نہیں پیدا کیا انہوں نے, ان کو کیا ضرورت اٹکی ہوئی تھی, اگر نہیں پیدا کیا تو کون سا کام رکا ہوا تھا؟ پیدا کرنے سے کون سا کام ہے جو مخلوق کر کے ان کو دے گی؟ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی محتاج ہیں، سارے زمین والے محتاج ہیں، سارے آسمان والے محتاج ہیں، بری مخلوق محتاج ہے، بحری مخلوق محتاج ہے، فرشتے محتاج ہیں، حاملان عرش محتاج ہیں، حاملان کرسی محتاج ہیں، جنت کے ذمہ دار فرشتے محتاج ہیں، جہنم کے ذمہ دار فرشتے محتاج ہیں، سب محتاج ہی محتاج ہیں، اللہ ایک ایسی ذات ہے جو محتاج نہیں ہے. تو پیدا کرنے میں بھی ان کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں تھی، رکی ہوئی نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی. خالق بلا حاجت ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے مخلوق سے، ان کو کوئی کام نہیں پڑا ہوا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں؟ یہ مہربانی ہے میرے دوست، اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ میں بے حد مہربانی ہے. اللہ پاک تواب ہے، وہ رجوع فرمانے والا، توجہ کرنے والا ہے، توبہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بندے کو معاف کرنے والا ہے، غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے. اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اور جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس چیز کا اعلان بھی زیادہ ہوتا ہے. میرے دوستوں اور میری بہنوں، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت معافی کی ہی ہے. مخلوق کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ معافی کی ہے. کس بات کی معافی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی فرما برداری نہیں ہو سکی پوری جیسے چاہیے، اس لیے معافی چاہیے. ان کے حکموں کو پورا کرنا نہیں ہوتا بندے سے، غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. نیک سے نیک، متقی سے متقی، پرہیزگار سے پرہیزگار آدمی ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ غلطی کرتا ہی رہتا ہے. اور یہ قرآن پاک میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری غلطیوں پر مواخذہ شروع کر دوں ایک بھی زندہ نہیں بچے گا. قرآن کا اعلان ہے، اگر تمہاری غلطیوں پر میں مواخذہ شروع کر دوں کہ جس نے غلطی کی بس اس کو پکڑا. ماترک علی ظہرہا من دابہ، اس زمین کی پیٹ پر ایک بھی چلنے والا نہیں رہے گا. ظاہر ہے کہ اس پہ نیک بھی ہیں، متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، سب بھی ہیں، سب کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ. تو ہم سبھی میرے دوستوں معافی کے خواستگار ہیں. سب سے زیادہ ضرورت مغفرت ہے، سب سے زیادہ ضرورت معافی ہے انسان کی. کیونکہ مغفرت میں ہوتا یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی تھی اس کے موافق کام نہیں ہوا. اور اللہ کی مرضی کی دو ایک چیزوں میں نہیں ہے کہ یہ کام تم کر لو، وہ کام تم کر لو، چلو بھائی اس سے فارغ ہو گئے. وہ تو 24 گھنٹے کی زندگی میں ہماری زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اور ہمارے جسم کے ہر نظام سے متعلق، ہمارا پورا جسمانی نظام اور پورا مالیاتی نظام، تعلقات کا نظام، دوستی اور نفرت کا نظام، دشمنی کا نظام، سارا جتنا بھی ہے وہ سب میں اللہ کے احکام ہیں. دیکھنے میں اللہ کے احکام ہیں، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں. بتائیے کس قدر ہم معافی کے محتاج ہیں؟ کیا ہم وہی دیکھتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں؟ سننے میں ہم اللہ کے احکام ہمارے ساتھ ہیں، کیا ہم وہی سنتے ہیں جو اللہ پسند کرتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کو بھی سن لیتے ہیں جو ان کو پسند نہیں؟ کیا ہم وہی بولتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، یا ہم ان باتوں کو بھی کہہ ڈالتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں؟ کیا ہم وہی کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، یا ہم ان کاموں کو بھی کر ڈالتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں؟ ہمارے کمانے کا نظام، ہمارے کھانے کا نظام، ہمارے خرچ کا نظام، ہماری خوشیوں کا نظام، ہماری بیوی بچوں میں مصروفیتوں کا اور اوقات کا جو نظام ہے، دوستوں میں اور ہمارے کاموں اور جابوں کے اوپر جو ہم رہتے ہیں، سب جگہوں پر آپ دیکھیں گے بس پمبا کجا کجا نے ہم، تنہا داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، کہ زندگی کے آپ کسی بھی رخ کو لیں گے تو وہ زخمی ملے گا شریعت کی روح سے. شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے ہم زخمی، زخموں سے چور ہیں. اور وہ چیز معافی چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہ فرمائے اور ہر چیز کا جو ضابطہ انہوں نے بنایا ہے مواخذے کا، اس ضابطے پر آ جائیں تو میرے دوستو مصیبت پڑ جائے گی ہم سب کی، عورتوں کی، مردوں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی، جوانی جو بالغ ہو گئے ان کی بات ہو رہی ہوتی، سب کی مصیبت پڑ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ من نوقش ہلاک، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ گچھ کل قیامت میں شروع فرما دی وہ گیا، ہلاک تباہ ہو گیا وہ جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی. یہ کیوں؟ اگر وہاں پہ وائے کیا سوال، کیوں کا سوال شروع ہو گیا، وہ گیا کام سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ من نوقش ہلاک، اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کی وجہ سے شبہ ہو رہا ہے، اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، تو حساب تو لیا جائے گا اس سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکا عرض الحساب، آسان حساب لیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ حساب اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھ لو تمہارا نام اعمال کیا ہے. بس ایک اس کا دفتر دے کے، اس کی کہانی اس کو دے کے یہ بتایا جائے گا کہ اس کو تم پڑھ لو، اس کو تم دیکھ لو، یہ پیش کر دینا اور دیکھ لینا خود آدمی کو پانی پانی کر دے گا، یہی بس ہو جائے گا. یہ آسان حساب ہے. اور اگر اس میں سے کچھ کوشچن شروع ہو گئے کہ یہ کیوں اور وہ کیوں، فرمایا وہ برباد ہو جائے. منو کی شہالت. اس لیے میری اور آپ کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی، نمازی کے، نماز کے پابند جو ہیں ان کی، جو نماز کے پابند نہیں ہیں ان کی، جو دعوت کا کام کرتے ان کی، جو نہیں کرتے ان کی، جو تعلیم کا کام کرتے عالم ہیں حافظ ہیں ان کی، جو حافظ عالم نہیں ہیں ان کی، جو مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے وہ، جو نہیں کرتے وہ، کوئی کسی لین کا ہو، اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کی طرف سے معافی. چونکہ ضرورت زیادہ ہے اس واسطے اعلان بھی ویسے ہی ہوتا ہے. آج کا دن اللہ پاک کی خصوصی رحمت کا دن ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا. آج کے دن معافی مانگنے کا دن ہے. خوب گڑ گڑا کے، عاجزی کر کے، رو کے، منت سماجت کر کے، چاہے کتنا ہی غلطی کا آدمی کے، یعنی غلط شعار آدمی ہو، غلطی کا عادی ہو، معافی مانگ لینا ہے کہ اللہ معاف کر دیجیے. کیا پتا زندگی کا کیا اعتبار. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص دن ہے اور اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے کون ہے معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں، کون ہے رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، کون ہے عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں، کون ہے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت دوں. اللہ قضا ایسا اعلان ہوتا رہتا ہے، مختلف چیزوں کے اعلانات ادھر سے ہوتے رہتے ہیں. اور چونکہ ہمیں سنائی نہیں دیتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتے تھے، اس لیے انہوں نے بتا دیا. اور ایمان میں یہی بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پہ ہمیں ایسے یقین کرنا ہے کہ ہمارے سننے پہ ہمیں اتنا یقین نہ آئے. اگر ڈائریکٹ ہم سنتے اس بات کو تو وہ اتنا کنفرم نہیں ہوتا جتنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یقینی ہے کہ یہ اعلان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلانات اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے. اس اعتبار سے بڑی محتمل شان رات ہے میرے دوستوں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کی رات معافی مانگنے کی اپنے لیے بھی ہے اور آج کی رات معافی مانگنے کی اپنے ان لوگوں کی، ان خاندان والوں کی بھی ہے جو گزر چکے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں. جو وفات پا چکے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے سے، وہ ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا ہے اگر وہ نیک ہے، ثواب نہیں ملتا وہاں، ثواب کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے بزرگان دین اپنی قبر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گئے بعض مرتبہ بعض بزرگان دین، مگر ان کا ثواب نہیں ہے. وہ نماز پڑھتے ہوئے آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں نماز ثواب کے لیے نہیں ہے. آخرت میں جانے کے بعد کسی عمل کا ثواب نہیں ہے، وہاں ثواب آتا ہے دنیا سے ہی آ سکتا ہے، ٹرانسفر ہو کے آ سکتا ہے. کسی نے یہاں ثواب کا کام کیا وہ بھیجا تو وہ جا سکتا ہے، یا اس نے اپنا کوئی ایسا کام کر لیا جس کا ثواب پہنچ سکتا ہے اس کو مستقل کنٹینیو، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، وہ ملتا ہے قبر میں. وہاں جانے کے بعد ارننگ نہیں ہو سکتی، نہیں مستقل کوئی ثواب نہیں. کوئی ایک سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، ایک ذرہ خیر جو ہے نا کما نہیں سکتا ہے بندہ. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مردہ اپنے قبر میں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے سلوک کا اور دعا کا اتنا منتظر ہوتا ہے، اتنا ضرورت مند ہوتا ہے کہ وہ آس کرتا رہتا ہے کہ کوئی کچھ تو بھیج دے میرے پاس، کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا. آج کی رات جو ہے اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل اہتمام تشریف لے گئے تھے جنت البقیع. بقیع والے ویسے ہی مغفور ہیں، اور پھر وہاں جن کے پاس گئے تھے وہ سب صحابہ ہی تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کو مل جائے کیا خوش نصیبی کی بات ہے. اس سے علماء نے یہ بات نکالی ہے، بتایا کہ آج کی رات قبرستان جانا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کا اہتمام کرنا یہ ضرور کرنا چاہیے. صرف اس میں اتنی بات ہے کہ یہ سارے کام انفرادی ہیں، جماعت کی شکل نہیں ہے ان چیزوں کی. اپنے اپنے طور پر جائے، اپنے اپنے طور پر فاتحہ پڑھے آدمی، اس سال ثواب کا اہتمام کرے.
ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اصل جو کہ معافی مانگنے کی رات ہونے کی وجہ سے اپنے لیے بھی مانگنا ہے, ان کے لیے بھی مانگنا ہے. اور جو دور ہیں ہم سے, جیسے اب امریکہ میں رہنے والوں کے بہت سے افراد خاندان یہاں قبرستان میں تو ملیں گے نہیں, تو قبر ایک ایسی جگہ ہے, قبرستان ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر نہیں جا سکا بندہ قبرستان کو تو یہاں سے دعائیں مغفرت کر دے ان کے لیے, اصال ثواب کر دے اپنے خاندان. قبرستان جانے کی خاص فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے, جو سبق ملتا ہے فاتحہ کے علاوہ پلس ایک عبرت ہے, ایک سبق ملتا ہے, موت کی یاد آدمی کو آتی ہے, سوچتا ہے کہ ایک دن میں بھی یہیں پڑا رہوں گا اندھیری رات میں, رات کے سناٹے میں, سردی ہے گرمی ہے کچھ بھی ہے, برف باری ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو, بہرحال جیسے یہ سوئے ہوئے ہیں اور قیامت تک نہیں اٹھیں گے یہاں سے, ایسے کسی وقت مجھے بھی آ کے سو جانا ہے یہاں, اور کب سو جانا ہے وہ نہیں پتا ہے. اور عجیب بات کیا ہے پتا ہے, آج کی رات میں فیصلہ اس کا بھی ہوتا ہے کہ کون کب سونے والا ہے, مجھے کس قدر ہمارے لیے اہتمام کی چیز ہو گئی, ایک اللہ کی طرف سے خصوصی اہتمام, اور دوسرے جو سچویشن ہماری ہے میرے دوستو بھائیو, اس اعتبار سے آج کی رات بہت ہی یعنی آدمی کو ایک دم سنجیدہ بنانے والی اور فکر مند کرنے والی رات ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آج کی رات فیصلہ ہوتا ہے کہ کون اس سال جیے گا اور کون مرے گا, کتنے لوگ زندہ رہیں گے اگلے آنے والے شعبان تک اور کتنے لوگ مر جائیں گے, یہ فیصلہ ہوتا ہے. گزشتہ شعبان میں جن کا فیصلہ ہو گیا تھا بالکل ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ مر جانے والے ہیں, لیکن ختم اس شعبان میں نہیں ہوگا. آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جن کا انتقال آج صبح میں ہوا, کل ہوا, بالکل لاسٹ ڈے, آخری دن, 14 شعبان کو, 13 شعبان کو, بے شمار اموات ہوتی. گزشتہ شعبان میں فیصلہ ہو چکا ہے ان کا کہ یہ آنے والی شب برات میں یہ نہیں رہے گا, اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لاسٹ ڈے میں ہے اس کا حساب کتاب. ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوین کے یہ جو فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کے دو نظام ہیں میرے دوستو, ایک شریعت والا نظام حلال حرام جائز ناجائز صحیح غلط کا, ایک تکوین کا نظام کہ صحت بیماری زندگی موت عزت ذلت فقر اور غنا, 6 حالات برے حالات, کاروبار چلنا کاروبار نہیں چلنا, کامیابی ناکامی, غلبہ مغلوبیت, یہ تکوینی نظام کہلاتا ہے. اس کے یہ جو فیصلہ ہوتا ہے آج کی رات ہوتا ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, کس کو غلبہ حاصل ہوگا, کون کامیاب ہوگا اس سال, کون ناکام ہوگا. پوری دنیا کے اندر جو ہنگامے, پوری دنیا کے اندر جو افراتفری, پوری دنیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہے آج مسلمانوں کے ساتھ میں بھی اور دوسروں کے ساتھ میں, ساری دنیا دیکھ سکتی ہے کہ کیا کچھ مسلمانوں پہ آفت آئی ہوئی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نہیں آئی تو کوئی بات نہیں ہے, شاید نہیں, کسی بھی مسلمان پہ آئی تو وہ ہماری آفت ہے. جیسے کسی مسلمان کو فائدہ ملا تو وہ ہمارا فائدہ ہے, کسی کو خوشی ہو ہماری خوشی, ایک مسلمان کی خوشی دوسرے مسلمان کی خوشی, ایک مسلمان کا غم دوسرے مسلمان کا غم ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا پہ مظالم ہو رہے ہیں, دنیا بھگت رہی ہے, دنیا پریشان ہے, مطلب دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ, اور اپنے پہ نہیں ہو رہا, ہم مزے میں ہیں شاید, نہیں سب مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے, سب میرے آپ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. کیسی ٹارگیٹ کلیننگ چل رہی ہے, کل کا اخبار پڑھ لو کراچی کے بارے میں, پرسوں کا اخبار پڑھ لو وہاں کے بارے میں, اب وہ کراچی کی کیا خصوصیت ہے, انڈیا کے حالات کیسے ہیں, سری لنکا کے حالات کیسے ہیں, فلسطین کے حالات کیسے ہیں, لبنان کے حالات کیسے ہیں, رشیا اور چائنا کے حالات کیسے ہیں, جچنیا بوسنیا کے حالات کیسے ہیں, کوئی ایک دنیا تھوڑی ہے میرے دوستو, صومالیہ اور انڈونیشیا ادھر کے حالات کیسے ہیں, سوڈان کے, سب جگہ کا وہی حال ہے. فیصلے اجتماعی ہونے کی رات, اجتماعی فیصلے کہ کون غالب ہوگا کون مغلوب ہوگا, کون کامیاب ہوگا کون ناکام ہوگا. چھوٹی رات نہیں ہے, بہت بڑی رات ہے. اسی وجہ سے ہم کو پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کر, کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتا ہے بندہ, ہاتھ اٹھا کے کہ پروردگار میں بھلائی چاہتا ہوں ان کی, میرے اپنے مسلمان بھائیوں کی, تو میرا مجھے ان کے اچھائی چاہنے والوں میں میرا بھی حساب کر لے, بڑی بات ہے یہ بھی. اگر کوئی آدمی فزیکلی مدد نہیں کر سکتا کسی کی, زبانی طور پر اللہ سے دعا کرتا ہے, تو یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے. بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کو ادارے کے ساتھ فزیکلی مدد کرنے کا موقع نہیں ہوتا, ان کو یہ چانس رہتا ہے کہ وہ زبانی طور پر مدد کریں, ذکر خیر کریں, ذکر شر سے روکیں. اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, شریف بھی ہوتے ہیں کمینے بھی ہوتے ہیں, معاشرے کے اندر تو سارے ہی ہوتے ہیں. آدمی کی باڈی کے اندر اچھی جگہ بھی ہوتی ہے خراب جگہ بھی ہوتی ہے, ناپاکی بھی آدمی کے جسم سے ہی نکلتی رہتی ہے, تو معاشرے کے اندر تو سب ہوگا, گندگی بھی ہوگی اچھائی بھی ہوگی, ضرورت پڑتی ہے. دل سے چاہنا مسلمان کی بھلائی, زبان سے بولنا مسلمان کے لیے کلمات خیر, دعا کرنا اس کے لیے, اس کی حمایت کرنا,
آج کی مبارک رات ہے میرے دوستو. ہر ایک کے حالات, اکانومی ڈاؤن ہے, کسی کی جاب نہیں ہے, کسی کی جاب ہے, کسی کی بہت کم ہو گئی آمدنی, حالات گھر کے حالات ہیں, کوئی آدمی گھر کو پے نہیں کر سک رہا, گھر کی لیز نہیں دے سک رہا, کوئی کچھ ہے, کسی کا گھر فار کلوزنگ میں جا رہا, کچھ ہو رہا, مانگو اللہ پاک سے, وہ دینے والا ہے. اگر ہمیں مانگنا سلیقے سے آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے, اور اگر مانگنے کے باوجود انہوں نے نہیں دیا تو نہیں دینے میں بھلائی ہے. ہم اپنی طرف سے تو پورا زور لگانا, ان اللہ تعالی یحب الملحین, اللہ پاک سر ہو کے مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. سر ہونا سمجھتے ہیں نا, ارے یہ تو جان کو ہی آ گیا. آپ کسی, اب جیسے چندہ کرنے میں ہم زیادہ اصرار کر رہے ہیں, آپ سے تو ارے یار تم تو جان کو ہی آ گئے. سر ہو کے مانگنا انسان انسان کو پسند نہیں کرتا. تبلیغ میں بعض مرتبہ تشکیل ہوتی ہے تو ذرا اصرار کرتے ہیں ساتھی, چونکہ ان کو پتا ہے کہ جماعت میں جائے گا تو اس کے حالات سدھریں گے. خالی سننے سے تو آدمی سیدھا نہیں ہوتا بھائی, عمل کرے گا تو حالات سدھرتے ہیں. اب یہ عمل کو, اس کا تو پتا نہیں ہے کہ عمل کرنے سے کیا نتیجہ سامنے آنے والا ہے. جو جا کے آیا چار چار مہینے, چالیس چالیس دن, اس کو صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ کیا فائدہ اس میں. وہ اصرار کرتا ہے, یار چلے جا, یار چلے جا, یار چلے جا. سامنے والا بولتا ہے یار تو جان کو ہی آ گیا. انسان انسان کے معاملے میں جان کے آنے, جان کو آنے کو یعنی اصرار کرنے کو پسند نہیں, لیکن اللہ پاک جان کو آنے والے کو پسند کرتے ہیں. عجیب شان ہے مولا کی, ان کی عجیب شان ہے میرے دوستو. وہ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں, نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. حالانکہ کسی کے وہ محتاج نہیں. مانگتا کیوں نہیں ہے پھر, اگر کوئی نہیں مانگتا ہے, مانگتا کیوں نہیں, اس کو بڑاپن کیوں کیا سے جائے, اس کے بعد ہے کیا بڑاپن کرنے کے واسطے, کیوں نہیں ہاتھ پھیلا رہا. کلا ان الانسان لیطغى رآه استغنى, اللہ تعالیٰ فرما رہے ذرا استغنا ملا, چار روٹی فرصت سے ملنے لگ گئی, مکان اچھا مل گیا, گاڑی اچھی مل گئی, روٹی روزی کی پرواہ نہیں ہے, روزانہ دو وقت کی روٹی آرام سے ملتی ہے, کپڑے وپڑوں کا کوئی پرابلم نہیں, مسئلہ نہیں ہے. اب سمجھ رہا کہ اب میری حاجت ہی نہیں رہی اس کو. اللہ فرمان انسان سرکش ہو جاتا ہے, ذرا بے نیاز ہی دیکھتا ہے. وہ مہربانی کر کے اسی وجہ سے ہر وقت گنڈی بھی تھوڑی اٹکا کے رکھتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی گنڈی کہیں نہ کہیں بسی ہوئی ہے, سب چرمرا رہے ہوتے ہیں. مالدار کو دیکھو تو وہ بھی چرمرا رہا, وہ بھی اپنا ٹی ٹی کر رہا کسی نہ کسی لائن میں. غریب کو دیکھو تو وہ بھی کر رہا, کیوں؟ اس واسطے کہ بغیر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی عادت ہی نہیں, رونے کی عادت ہی نہیں, مانگنے کی عادت ہی نہیں. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى, انسان بڑا سرکشی کرتا ہے کہ وہ استغنا دیکھتا ہے, بے نیازی دیکھتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے نا میرے کو. وہ یہ سمجھ رہا کہ دو روٹیاں مل گئی چار دن کے واسطے تو بے ضرورت ہو گیا, شاید آدمی مستغنی ہو گیا. ارے بھائی زندگی بہت لمبی پڑی ہوئی ہے, بہت بھی بہت لمبی ہے, کبھی نہیں ختم ہونے والی لائف سامنے ہے, اور پورے حالات اللہ کے قبضے میں ہیں. کبھی نہیں ختم ہونے والے حالات, قبر میں ختم تھوڑی ہو جاتا ہے آدمی. اب ہم قبرستان جا کے جو دعا کرتے ہیں, اگر وہ لوگ فنش ہو گئے تو پھر وہاں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ قبر میں کوئی ختم نہیں ہوتا, ہم بھی ختم نہیں ہوں گے, آپ بھی ختم نہیں ہوں گے, اور جو گئے وہ بھی ختم نہیں ہوئے. نہ اچھے ختم ہوتے نہ برے ختم ہوتے. قبر ایک زندگی کا نام ہے, قیامت تک جو زندگی کا وقفہ ہے اس کا نام قبر کی زندگی ہے. وہاں فرعون اور فرائنہ اور قیصر اور قیاصرہ اور کسرا اور قیاصرہ اور جتنے باطل قومیں اور دہریے ملحد کافر مشرق بددین گزرے ہیں, وہ بھی سب وہاں پر ہیں اور پکڑے ہوئے اللہ کے عذاب میں. وہ سزا بھگت رہے ہیں, وہ عذاب میں گرفتار ہیں. کسی کو جلایا جا رہا, کسی کو کوڑے مارے جا رہے ہیں, کسی کے ساتھ کچھ ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو جتنے بےمان ہیں, برے ہیں, ان کو بھی چھٹی نہیں ہے وہاں پہ, اور ختم نہیں ہو گئے, کوئی مر کے فنش نہیں ہو گیا, وہ ہے وہاں پر. کیونکہ انسان کے ساتھ کچھ ایسا نظام ہے کہ پیدا تو یہ ہوا پہلے سے نہیں تھا, انسان قدیم نہیں ہے, انسان ابدی ازلی نہیں ہے کہ پہلے سے ہی ہے. نہیں, پہلے سے تو نہیں تھا یہ پیدا ہوا, لیکن اس کی زندگی کا سیٹ اپ کچھ ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور ہمارا جو باڈی کا سسٹم ہے, یہ ہماری سواری ہے, یہ چینج ہوتی رہے گی. جیسے ہم ٹرین کے اندر سے یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں, گاڑی سے ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں, ٹرین سے پلین میں بیٹھتے ہیں, پلین سے پھر آٹو میں آ جاتے ہیں, پھر اپنے گھر کو جانے کے لیے جتنے اسٹیپ ہیں اور جتنے ہمارے ساتھ زندگی کے نقل مکانی کی شکلیں صورتیں ہیں, یہ زندگی کے اندر آدمی تو وہی ہوتا ہے, ایسے ہی
عالم ارواح اور عالم ارواح سے باپ کی صلب میں، باپ کی پیٹ سے لے کے ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں، پھر اس پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ میں، پھر وہاں سے نکل کے حشر کے پیٹ میں، پھر وہاں سے نکل کے یا جنت اور یا جہنم میں، یہ سب منزلیں آدمی ایک ہی ہے وہ، یہ سب مختلف مراحل ہیں، سواریاں ہیں، یہ آدمی ایک ہی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم ضرور بھی ضرور ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور سوار کیے جاؤ گے، اللہ پاک فرما رہے. جتنے بے ایمان ہیں سب بھی موجود ہیں، جتنے ایماندار ہیں وہ سب بھی موجود ہیں، چلے گئے جو اس دنیا سے. لمبی زندگی ہے میرے دوستو، زندگی بڑی لمبی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کتنی ضرورت نہیں. یہ تھوڑی ہے کہ کھانا مل گیا، کپڑا مل گیا، گاڑی مل گئی، مکان مل گیا، فارغ ہو گئے، اب کوئی ضرورت نہیں رہی. اصلی ضرورت تو شروع ہوتی ہے جب آدمی کی آنکھ بند ہوتی. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملفوظ ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب وفات پاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، تب ان کی آنکھ کھلتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہنے لگے، اہل القبور بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے، اس کے بعد ساتھیوں سے کہا تو پتا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کہیں گے نہیں ہمیں تو نہیں سنے آئی دے رہا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کچھ کر نہیں سکتے، تم ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں کچھ کر سکتے ہو، یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ تم ایسی جگہ پر ہو کہ تم کو کام کرنا ہے اور بھگتنا نہیں ہے، ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ ہم کو بھگتنا ہے، ہم کام کچھ نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے اس بات کو، جو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے. میرے دوست، تو اس لیے زندگی بڑی لمبی ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، پڑھے لکھوں کے لیے، بے پڑھے لکھوں کے لیے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر ناراضگی ہوتی ہے کہ یہ مانگتا کیوں نہیں، یہ ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتا میرے سامنے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اور مانگنے والے سے وہ خوش ہو گئے تو اس کی مانگ پوری ہو گئی. بلا سے وہ جو مانگا گیا ہے وہ دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو، اس کا ایک راز ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا بندے نے، اللہ پاک کو پسند آ گیا، ہو گیا نا آدمی کا کام، تو آدمی تو کامیاب ہو گیا. بلا سے جس چیز کو اس نے ہاتھ پھیلا کے مانگا، اپنے حساب سے مانگا، دینا ہے نہیں دینا ہے، اس وقت دینا ٹھیک ہے کہ بعد میں دینا ٹھیک ہے، یہی چیز دینا ٹھیک ہے کہ کوئی اور چیز دینا ٹھیک ہے، یہ چیز دینا ٹھیک ہے یا کوئی مصیبت سے روک دینا ٹھیک ہے، ان کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے. دعا کی قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں، مگر اللہ پاک مانگنے سے خوش ہوتے ہیں میرے دوست. اس لیے مانگنے میں کبھی تامل نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی مانگنے میں یہ نہیں کہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں ایسا چھچورا ہوں، میں نے کمی نہ پن ایسا ایسا کیا ہوا ہے، میں ایسا لچا لفنگا ہوں، اور میں کیا مانگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کتنا بھی مسلمان گندا ہو جائے، شیطان سے زیادہ گندا نہیں ہوتا. مسلمان کتنا بھی گندا ہو جائے، شیطان سے زیادہ گندا نہیں ہوتا. اور شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے زندگی دے دے، تو اللہ نے کہا جا دے دی. مانگا نہیں مانگا، شیطان نے مانگا، یا اللہ تو مجھے زندگی دے، انذرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک تو زندگی دے دے. اللہ نے فرمایا انکا من المنذرین، میرے پاس کیا کچھ کمی ہے سمجھتا ہے، جا دے دی جا، مرے گا ہی نہیں، قیامت آئے گی تبھی مرے گا کمبخت، جب تک زندگی ہے اس کی. تو شیطان کی جب دعا قبول کر لی گئی، اور شیطان سمجھتا ہے اس بات کو کہ وہ ذات ایسی بے نیاز ہے کہ ہمارے گندے اچھے ہونے سے دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے زیادہ. ایمان والے کے لیے دعا قبول ہونے کی کچھ شرائط ضرور علماء بیان کرتے ہیں، باقی اللہ کو پکارنے اور اللہ کے پاس سے مدد ہونے کے لیے بہت مرتبہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں، قبول ہو جاتی ہے. گنہگاروں کے ساتھ میں بھی معاملہ وہی ہے اور اپنوں کے ساتھ میں، بلکہ اپنے کو تھوڑا سا بازو رکھا جاتا ہے بہت مرتبہ مصلحت سے، گنہگار کو تو بہت جلدی دے دیا جاتا ہے. ہم سب گنہگار ہیں، اگر ہمارا یقین صحیح ہو جو اللہ کے ذات کے ساتھ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان اچھا رکھے بندہ، انا عند ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میری کہاں دعا قبول ہوتی، میری کہاں دعا قبول ہوتی، ٹھیک ہے بھائی تیری نہیں قبول ہوتی. جب بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو قبول کریں گے ہی کریں گے، نہیں تو وہ قبول کریں گے ہی کریں گے، ہوگی قبول ہو جاتی، کیونکہ وہاں کسی کو قبول نہیں کرنے میں ان کا نقصان نہیں ہے، کسی کو قبول کر لینے میں ان کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو نفع اور نقصان دونوں سے اوپر والی ذات ہے، وہ نفع اور نقصان دونوں سے اوپر والی ذات ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا، صحیح یقین رکھنے والا جب مانگتا ہے، گنہگار ہونے کی کوئی قید ہے نا، معاف یعنی گنہگار نہیں ہونے کی کوئی قید ہے، قبول سب کی ہو جاتی. اور جتنے ہمارے کام بن رہے میرے دوستو بھائیو،
जितना हम जिंदा हैं, जितना खा रहे पी रहे हैं, जितना पहन रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हाथ पैर सलामत है, दिमाग काम कर रहा, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथ पैर चला सक रहे हैं, ये सब चीजें हमारे गुनाहों की वजह से रोकी गई क्या? अगर अल्लाह चाहे मुआखजा फरमाने लगे, एक काम भी नहीं हो सकता, सारे काम अल्लाह ही कर रहे हैं। एक पिन्नी से लेकर एक पाई से लेकर आज तक जितने पाई हमारे हाथ में अल्लाह के दी हुई, जितनी मर्तबा हमने खाना खाया अल्लाह के खिलाने से खाया, जितना पिया है अल्लाह के पिलाने से पिया है, जितना पहना है अल्लाह के पहलाने से पहना है, जितना इंजॉय किया है अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई सलाहियतें ही हैं जिनसे हमने इस्तेफादा करते हुए अपने को राहत पहुंचाई है, खुशियां हासिल की हैं, ये सारी अल्लाह की तरफ से हैं। कभी हमारे गुनाह और हमारी नेकियां इनको बेस बनाया अल्लाह पाक ने कि ये इतना नेक है इसको इतना दे दो या इतना बुरा है इसको? ये दुनिया की नेमतें हैं, इनमें ये चीज नहीं रखी जाती है। इसी वजह से इसमें गुनहगार भी मजे में और जो गुनहगार नहीं है उन्हें भी मजे में, और गुनहगार भी पकड़ में, जो गुनहगार नहीं है वो भी पकड़ में। ये दुनिया का सेटअप दुनियावी एतबार से इसका नेक और बद के साथ में ताल्लुक नहीं है। हफ्ताला का मामला ऐसा अजीब गरीब होता है। इसमें हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मैंने सुनाया था। एक मरतबा हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के किनारे, दजला के किनारे, बगदाद के करीब दजला के किनारे टहल रहे थे, जंगल में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि झाड़ी में से एक बहुत बड़ा बिच्छू वो बरामद हो गया, काफी बड़ा, और तेज तेज दौड़ने लगा। इनको जरा सा अजीब सा हुआ कि ये किधर दौड़ रहा है। तो इसको उन्होंने जो देखा तो देखा कि किसी पर्पजली किसी चीज की तरफ जाता हुआ उनको नजर आया, जैसे इरादी तौर पर कोई चीज किसी के लिए भाग रही हो। जब उन्होंने देखा कि बहुत दूर तक जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी पीछे हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो ब्रिज पर आया, दजला के जो ब्रिज होता है पानी का, उसके ब्रिज पर आया और ब्रिज को पार करने लगा तेजी से। तो ये दौड़े, ये पीछे पीछे आए, जरा सा तेज गए थोड़ा सा दूर तक, देखा कि वो कहां जा रहा है, तो भरी उसने एहतमाम से ब्रिज को पार किया, फिर दौड़ने लगा। जब वो दौड़ने लगा तो वो भी ब्रिज पर चढ़ गए कि वो कहां जा रहा है देखे। देखा तो एक दरख्त की तरफ दौड़ रहा था और दूर से नजर आ रहा था कि दरख्त के नीचे कोई लेटा हुआ है। ये और आगे गए कि देखें होता क्या है, किस्सा क्या है अल्लाह पाक का। वहां जो देखा तो दरख्त के ऊपर से एक बहुत बड़ा सांप उतर रहा था। ये बिच्छू गया, उधर से सांप उतरा, इधर से ये बिच्छू पहुंचा। जैसे वो सांप दरख्त पे से उतरा जो बहुत बड़ा था, इस बिच्छू ने उसको डस लिया। बिच्छू के जहर की खसूसियत यह है कि सांप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सांप के जहर से आदमी मर जाता है लेकिन बिच्छू के जहर से सांप मर जाता है। जैसे ही बिच्छू ने उसको डसा वही सांप तड़प के रह गया। अच्छा, फिर इतना ही काम था उसका, वो बिच्छू फिर वापस दौड़ने लगा, फिर ब्रिज पे चढ़ा, वहां से उतरा, फिर जिस झाड़ी में से निकला था वहां पहुंच गया। कोई काम ही नहीं था उसका, इतनी दूर की मसावत उसने तय की, वहां जाके सांप को डसा, फिर उसी तेजी के साथ में वापिस आके अपनी झाड़ी में चला गया। बहुत इनको बड़ा ताज्जुब हुआ। वहां दूर जाके जो देखा तो एक आदमी लेटा हुआ है और देखा कि एक सांप जो है ना तड़पता हुआ तड़प रहा है, समझ गए कि सांप को इसने डस लिया है। कहते हैं कि मुझे गुमान हुआ कि कोई अल्लाह का वली इस दरख्त के नीचे आराम कर रहा है, कि जिसके लिए इतना एहतमाम हुआ कि झाड़ी में से बिच्छू को बरामद किया और उसने उस सांप को डसा, फिर वहां से उसकी जान बचा के जो है उस अल्लाह के वली की, ये अपने बिल के अंदर चला गया। करीब जाके जो देखा तो एक आदमी लेटा हुआ है, एक आदमी लेटा हुआ है और उसके मुंह से शराब की बू आ रही है। ये बिल्कुल सन्नाटे में सकते में आ गए कि ये क्या हो रहा, मैंने ये क्या देखा है। ये आदमी तो ऐसा है, हमारे अपने सजेशन में तो ऐसा होता है कि उधर से सांप को भेजा जाए डसने के लिए, इधर से बिच्छू को भेजा जाए इसको भी डस, दोनों मिलकर डसो इसको कम वक्त। सिचुएशन तो बजाहिर ऐसी थी कि एक यानी सोचने के एतबार से कि जो अल्लाह के इतना नाफरमान है, मुसलमान माहौल के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर इस्लामी तालीमात आम है, अल्लाह के वली मौजूद है जगह जगह पर, ऐसे माहौल के अंदर वो तो शराबी और खुल्लम खुल्ला शराब पी रहा है मुस्लिम माहौल के अंदर, उसको तो उधर से सांप काटे इधर से बिच्छू काटे, उसके बरखिलाफ वो तो सो रहा है और सांप को बिच्छू ने काट लिया। इनको हैरत हुई, उसको उठाया और उसके बाद उसको पानी उनी नहला के पानी उस पर डाल के उसका नशा जब उतर गया तो उससे कहा कि तुझे पता है कि तेरे साथ जब तू सो रहा था क्या कहानी हुई। उसने कहा मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या कहानी हुई। उन्होंने बताया कि मैं वहां से देखता हुआ आ रहा हूं, ये किस्सा हुआ, ये जो सांप मरा हुआ है सामने ये तेरी तरफ डसने के लिए आ रहा था, उसको डसने के लिए अल्लाह ने बिच्छू को भेजा और वो बिच्छू जो है वहां पे मर गया, वो सांप मर गया और बिच्छू वापस चला गया, तेरी हिफाजत ऐसे अल्लाह पाक ने की। उसको समझाया और उसको अल्लाह की नेमतें याद दिलाई कि कितना वो करीम है,
کتنا وہ مہربان ہے، تو تو نشے میں دھت تھا، نہ سانپ کی خبر نہ بچھو کی خبر۔ اس کو تھوڑی سی نصیحت کی، وہ مان گیا، وہ توبہ کی، رونا شروع کر دیا اس نے، حضرت کے ہاتھوں پر اس نے توبہ کی، کہتے ہیں بہت اچھے اللہ والوں میں ہوا، پھر بعد میں وہ نیک آدمی بن گیا۔ لیکن ان بزرگ کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کی کہ پروردگار یہ کیا آپ کا معاملہ ہے، کیا آپ اپنے ایک ایسے گنہگار بندے کو اور شرابی کو بچانے کے واسطے آپ نے بچوں کو بھیجا تاکہ وہ سانپ کو کاٹ کے سانپ کو ختم کر دے۔ تو اللہ پاک نے ان کو الہام کیا کہ ذنون، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہوں خالی؟ اگر میں اپنے نیک بندوں کی کروں گا تو میرے برے بندوں کی حفاظت کون کرے گا؟ حافظ تو میرے علاوہ کوئی ہے نہیں، مہیمن تو میرے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ جیسے رب میں ہوں، رزاق میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، ایسے حافظ اور مہیمن بھی میں ہی ہوں، حفاظت مجھے ہی کرنی پڑتی ہے۔ میرے دوستو، میرے اور آپ کو جتنوں کو آج تک جو نعمتیں ملتی ہیں اور مل رہی ہیں اور ملیں گی، سب اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اور کسی طرف سے نہیں ملتی۔ پتا نہیں ہم نے اپنی نگاہ کدھر کر لی ہے، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے غیر کی طرف نگاہیں کر لی، اللہ کے غیر کو اپنا ماوا مرجع سمجھ لیا، اس کے خوش ہونے نہ خوش ہونے کو اپنی زندگی کی کامیابی ناکامی کا معیار جان لیا۔ ورنہ حقیقی میرے دوستو، ہمارا نفع اور نقصان، کامیابی ناکامی، عزت اور ذلت، یہ سارے وابستہ ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اس لیے آج کی اس مبارک رات میں، جہاں ادھر سے یہ معاملہ نوازشوں کا ہے، آج کی رات میں ہماری طرف سے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ کم از کم جتنا ہو سکتا ہے جاگ لیں۔ اگر کل کے دن رخصت نہیں لے سکتا بندہ، تو ٹھیک ہے، جتنا تھوڑا سا کر سکتا ہو کر لے، تھوڑا سا آرام بھی کر لے۔ بالکل سوئے پڑے رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ دو رکعت استغفار کی پڑھ لے، توبہ کی نماز پڑھ لے، صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ صلاۃ التسبیح ایسی پیاری نماز ہے میرے دوستو، اتنی پیاری نماز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہو سکے تو روز پڑھے، نہیں تو ایک ہفتے میں پڑھے، نہیں تو ایک مہینے میں پڑھے، نہیں تو ایک سال میں پڑھے، نہیں تو عمر میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لے۔ آپ اندازہ لگائیے۔ اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، سارے اچھے اعمال سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے، بڑے نہیں ہوتے۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے کہ جس سے چھوٹے بڑے دونوں گناہ معاف ہونے کی بشارت آئی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گفٹ کے یہ نماز عطا فرمائی ہے۔ مشکا شریف کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا میں آپ کو ایک بڑا تحفہ نہ دے دوں، بڑا عطیہ نہ دے دوں؟ یہ پوچھا، الم امنحک، کیا میں آپ کو کوئی منحا نہ دے دوں؟ منحا کہتے خاص تحفے اور عطیے کو۔ پھر اس پر آپ نے صلاۃ التسبیح کی نماز بتائی۔ آسان ہے، 20 منٹ سے لے کے 25 منٹ لگتے ہیں، چار رکعت والی نماز ہوتی ہے، جس میں سے ہر مرتبہ میں، ہر ایکشن میں، ہر رکون میں، پہلی مرتبہ میں 15 مرتبہ، اور اس کے بعد ہر ایک میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں، یہ پڑھنا ہوتا ہے، پہلی مرتبہ میں 15 مرتبہ، پھر اس کے بعد میں الحمد کا سورہ، پھر ضم سورہ، پھر 10 مرتبہ، پھر رکو میں 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے یا سبحان ربی العظیم پڑھے بغیر، پھر رکو سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کے 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد میں نہیں ہوتا، سیدھا کھڑے ہو جانا ہوتا ہے، 75 مرتبہ ایک رکعت میں، 75 ٹائم یہ پڑتا ہے ایوریج۔ اور 75 ٹائم اس لیے بتا دیا ہے کہ اگر ایک میں مس ہو گیا تو دوسرے میں کور کر لینا، بعض وقت غلطی سے اپنے کو عادت نہیں ہے نا، رکوع سے اٹھنے کے بعد میں سجدے میں جانے کے بعد یاد آتا ہے اوپر کے 10 تو رہ گئے، اب پھر آپ تھوڑے پیچھے واپس جائیں گے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ یہ سجدے میں 20 کر لو آپ۔ علماء نے کہا کہ چلتا ہے، سجدے میں اگر 20 کر لیں گے تو چل جائے گا، ایک رکعت میں 75 ٹائم، 4 رکعت ایسے پڑھنے ہیں بس۔ بتائیں کیا کام ہے، کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے خود تسلی کتنی ہوتی ہے، یکسوئی کتنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کتنی ہوتی ہے اس سے، اور صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات کی دعا بھی ہے نا، اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا جلہا ودقہا، جلہا ودقہا صغارہا وکبارہا سرہا وعلانیتہا ما علمت منہا وما لم اعلم، دعا بھی ہے اس کی، اگر کسی کو یاد ہو تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہو تو یہی کہہ لے کہ اللہ میرے چھوٹے بڑے سارے معاف کر دے، جس کو میں جانتا ہوں وہ بھی، جس کو میں نہیں جانتا وہ بھی۔ تو ایک 20-25 منٹ کی ایک نماز ہی پڑھ لے کے سو جاؤ سونے سے پہلے آج کی مبارک رات میں، اور قبرستان جا کے تھوڑا سا فاتحہ دے دے کے آ جاؤ۔ اور اگر وہاں جانے کو ہاتھ نہیں ہوا، اس واسطے کہ اور دوسری چیزوں میں تو ہمارا بہت ہاتھ ہوتا ہے، قبرستان کون جائے، آدمی یہ سوچتا ہے، جانا چاہیے، اتباع سنت کی نیت سے جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ اہتمام، کبھی نہیں تو سال میں ایک مرتبہ یہ قبرستان کی صورت دیکھ لے آدمی کی، مجھے یہاں ہمیشہ آنا ہے بھائی،
کسی نہ کسی وقت تو آنا ہی آنا ہے. حضرت بہلول جو ہے نا ناراض ہو گئے لوگوں سے تو قبرستان میں جا کے بیٹھ گئے. وہ لوگوں نے ان کے حق مار دیے تھے, یہ کر لیا تھا وہ کر لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کیوں بیٹھے؟ کہنے لگے یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا, یہاں آنا ہی آنا ہے اس کو. جو جو میرے پہ زیادتی کرنے والا ہے, جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, اس کو یہاں آنا ہی آنا ہے, اس لیے یہاں مس نہیں ہو سکتا. وہ جا کے وہ قبرستان میں بیٹھ گئے تھے. بہلول ایسے ہی تھے, سمجھانے والے آدمی تھے, بہت نصیحتوں والے. تو یہ ہے کہ آدمی جایا کرے وہاں پہ, دیکھا کرے. تو ایسے موقع ہوتے ہیں جانے سے, تو جائیں بھی, فاتحہ پڑھے بھی. اگر پوری رات نہیں جا سکتا بندہ, اتنا تو کر لیں. کل کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام بھی ہے, روزہ رکھنا سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی, قوموا لیلا وصوموا نہارا, کہ اس کی رات کا قیام کرو, عبادت کرو, اور اس کے دن کا روزہ رکھو. بعض لوگ تو ماشاء اللہ ایام بیس میں آج بھی روزہ رکھتے ہیں, 13, 14, 15 کی مثال سنا تھے ہمارے ساتھ. آج یعنی ہم نے افطار کا اہتمام کیا تھا, بعض ساتھیوں کی فرمائش پر, کہ بھائی بعض لوگ روزے دار ہوتے ہیں تو پورا کمرہ بھر گیا. ہم کبھی نہیں رکھے 14 کا روزہ, مگر ماشاء اللہ رکھنے والے رکھتے ہیں. 13, 14, 15 ایام بیس کے روزہ رکھنے والے بندے اللہ کے موجود ہیں. اگر ہم سے اتنا نہیں ہو سکا تو کل کا رکھ لیں, اگر ہمت ہو. اور بزرگوں نے فرمایا کہ 15 کا روزہ دراصل ریہرسل ہے, اور تھوڑا سا پریپریشن ہے رمضان کے روزوں کا, کہ ابھی سے آدمی کو مائنڈ بننے لگتا ہے اور دیکھ لیتا ہے آدمی ایسی کوئی بات نہیں ہے, چلتا ہے. ابھی ورنہ تو ہوا چڑھ جاتا ہے نا, بعض مرتبہ رمضان آ رہا, رمضان آ رہا, رمضان آ رہا, کیا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی ادھر ادھر کے ہیلے بہانے بنا کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے. ایک مرتبہ رکھ کے دیکھ لو کیا مصیبت آ رہی, کچھ بھی نہیں, کس طرح ختم. جن لوگوں نے روزہ رکھا افطار کیا ان سے پوچھو کیا ہوا, مر گئے کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا, ہے آرام سے, صحت بھی اچھی رہتی ہے, سبھی ٹھیک رہتا ہے. اور شوگر پیشنٹ بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں میں تو شوگر پیشنٹ ہوں, میں روزہ نہیں رکھ سکتا. بعض شوگر پیشنٹ نہیں رہ سکتے, لیکن ہر شوگر پیشنٹ نہیں رہ سکتا, ویسا نہیں ہے. اکثر شوگر پیشنٹ رکھ سکتے ہیں, اکثر. میں بھی 10-12 سال سے زیادہ سے پیشنٹ ہوں شوگر کا, اور 4 مرتبہ انجیکشن لیتا ہوں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک تو روزے چل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایسی معذوری نہیں ہوتی رمضان میں کہ روزہ ہی نہیں رہ سکتا بندہ, ایسا نہیں ہوتا. بعض مریض ایسے ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی رکھ ہی سکتا ہو, ایسے ہو سکتے ہیں کہ نہ رکھ سکے, وہ ایک الگ ہے. لیکن کوشش کرے بندہ اپنی طرف سے, کر کے دیکھے, کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ صحت اچھی رہتی ہے. شوگر بھی ماشاء اللہ اس کا ایوریج صحیح رہتا ہے, وہ بھی کنٹرول میں رہتی ہے بہت حد تک. حالانکہ اس میں آدمی بے احتیاطی کرتا ہے, کھاتا ہے, افطاری میں بھی کھاتا ہے, پھر کھانا الگ کھاتا ہے, پھر جلدی سحری میں بھی کھا لیتا ہے, پھر دن میں گیپ بھی لمبا ہو جاتا ہے, مگر پھر بھی ماشاء اللہ کنٹرول میں رہتی ہے چیز دوسرے دنوں کے مقابلے میں. اس لیے یہ ریہرسل بھی ہے, پریپریشن بھی ہے یہ رمضان کا. بلکہ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ آج کی رات کا اہتمام کا, اور یہ فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا, جب شعبان کا نصف ہو جائے تو تم اس کے بعد میں روزہ مت رکھو. اس کا مطلب علماء نے بتایا ہے کہ اب تم کو رمضان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا ہے, اور یہ 10-15 دن میں ذرا کھا پی بھی لو. 15 شعبان کے بعد نہ رکھو, اس سے پہلے رکھو, اور 15 شعبان بھی رکھنے میں ہے, اس کے بعد میں نہ رکھو, کیونکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو جائے. رمضان کے لیے طاقت پکڑ لو تھوڑا سا, تو رمضان کے لیے طاقت پکڑ لو, کمزوری نہ ہو جائے کا جو اشارہ ہے حدیث شریف میں, یہ بتا رہا ہے کہ ابھی سے رمضان کے لیے تیاری شروع ہو جانی چاہیے. سب سے پہلے ذہنی تیاری ہوتی ہے, دلی تیاری ہوتی ہے, آمادگی ہوتی ہے آدمی کے اندر, کے اندرونی طور پر اس کا ذہن تیار ہو جائے, ہمت کر لے, وہ پلان کر لے تراوی کا. اب جلدی تراوی پڑھنے کا مسئلہ آ جائے گا لوگوں کو, نہیں, جو ٹائم ہوگا اسی وقت پڑھیں گے. جلدی پڑھ کے چلے جاؤ ٹھیک ہے, لمبا زیادہ مت پڑھو, مگر تراوی تو وقت ہی پڑھنا ہوگا. جلدی نہیں پڑھ سکتے آپ اس وجہ سے کہ دن لمبا ہو گیا ہے, مجاہدے کی بات ہے. جب روزے لمبے چھوٹے آ گئے تھے اور بہت جلدی تراوی ہو رہی تھی, تب آپ نے کبھی شکایت نہیں کی کہ اتنے چھوٹے روزے کیسے ہو گئے بول کے. تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے کہ کبھی چھوٹے روزوں سے امتحان ہے, کبھی بڑے روزوں سے امتحان, کبھی لمبی رات دے کے امتحان ہے, کبھی چھوٹے رات دے کے امتحان ہے. نہیں, مجاہدہ تو ہے ہی, یہ نہیں کہ مجاہدہ نہیں ہوگا. 15-20 منٹ میں کیا ہو جانے والا ہے, جس کی وجہ سے ہم نماز جو ہے نا اپنے رسک میں ڈال دیں, خطرے میں آ جاتی ہے نماز. اگرچہ کوئی فتویٰ نہ بھی دے, بعض مرتبہ تو فتویٰ بھی لگ جاتا ہے. اب آپ 10 ڈگری پہ 12 ڈگری پہ پڑھنے لگیں گے تو فتویٰ بھی لگے گا, 15 پہ پڑھنے لگیں گے تو فتویٰ تو نہیں لگے گا, مگر اجتماعی طور پر فتوے کے خلاف بھی ہوگا, کیونکہ کبھی بھی فقہ حنفی میں فتویٰ 15 پہ نہیں دیا گیا ہے. حیرت کی بات یہ ہے, پرسوں میں اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ حرمین میں باوجود حنبلی فقہ ہونے کے پھر بھی کبھی 15 پہ نماز نہیں پڑھی جاتی, 18 پہ پڑھی جاتی ہے. وہاں پہ 18 جلدی آتا ہے, صحیح ہے, کیونکہ وہ خط استوا پہ ہے نا, وہ لوگ خط استوا پہ ہونے کی وجہ سے عشاء کی نماز کا ٹائم کبھی بھی بہت دیر میں نہیں آتا وہاں پہ, مگر وہ لوگ اہتمام ابھی بھی 18 کا ہی کرتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ لوگ چونکہ دوسرے فقہ کے ہیں, حنبلی فقہ کے ہیں, شافعی فقہ کے لوگ وہاں رہے ہیں, تو شاید وہ لوگ جلدی پڑھتے ہوں گے. کتاب میں لکھا ہے باضابطہ کہ وہ لوگ جلدی کبھی بھی نہیں پڑھے آج تک, 18 پہ عمل کرتے ہیں وہ لوگ.
तो क्यों हम 15 पे जाएं भाई? इमाम शाफी का मसला है 15 का, हमारा 18 का है। 15 और 18 की इस्तिलाह है खास। खुलासा यह है कि 20 मिनट पहले वक्त होता है उनका, 20 मिनट बाद होता है अपना। 15-20 मिनट का क्या रखा हुआ, वो भी थोड़े दिन की बात होती है। उसके बाद में वो 15-20 मिनट का गैप रहता है, लेकिन दिन चुके छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, रात बड़ी हो जाती है, तो बाद में फील नहीं होता। ये 2-3 महीनों में फील होता है। अच्छा, फिर ये 18 और 15 का असर रोजे पे भी पड़ेगा, क्योंकि जिसका जो 15 के हिसाब से जल्दी ईशा की नमाज पढ़ने वालों का जो फिका है, उनके हिसाब से रोजा देर तक चलता है, सुबह का वक्त देर में होगा उनके हिसाब से। और जो 18 वालों का है, जिनकी ईशा का वक्त देर में शुरू होता है ना, उनका रोजे का वक्त भी 15 मिनट पहले खत्म हो जाता है। ध्यान में रखो इस बात को। इसीलिए औकात नमाज में, औकात सियाम में, रोजों के वक्त में, नमाज के वक्त में अल्लाह के खौफ की बात यह है, तकवे की बात यह है। और फिक्र हनफी के चूंकि हम सब फॉलोअर हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आधे तीतर आधे बटेर, जहां अपना मजा मिला वहां फिक्र हनफी के, जहां नहीं मिला वहां फिक्र शाफी में घुस गए, फिक्र अम्बली में घुस गए, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो जब हम फिक्र हनफी के हैं, उसको सही समझ के फॉलो करते हैं सब चीजों में, तो इसमें भी फॉलो करो। और नमाज और रोजा, ये दोनों औकात शरिया बोर्ड से जो छपते हैं औकात, या मस्जिद नूर से जो छपते हैं औकात, फिक्र हनफी के जो औकात हैं उनके एतबार से रोजा रखो, नमाज पढ़ो, रिस्क में और खतरे में मत डालो। मेरे दोस्तों, आज की इस मुबारक रात में तो कम से कम आदमी यह तय करे कि मैं अपने दीन को खतरे में नहीं डालूंगा। दीन में क्या मेरे दोस्तों खतरा मोल लेना है? 15-20 मिनट में क्या मर जाने वाला है आदमी? 15-20 मिनट में क्या बना? अजीब बात क्या है मालूम, फिक्र हनफी के लोग आमतौर पर जो नमाज पढ़ाते हैं ना, उसका एक सेटअप है खास। क्योंकि हम लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के फतवे को फॉलो करते हैं। हज़रत उमर के पास ये है कि तुम जोहर में और फजर के अंदर तो तिवाले मुफस्सल पढ़ो, असर के अंदर तुम औसात मुफस्सल पढ़ो, और ईशा के अंदर औसात मुफस्सल पढ़ो, और मगरिब में किसारे मुफस्सल पढ़ो। इसकी तफसील का मौका नहीं है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के इस फतवे में कि ये क्या मतलब है औसात का, तिवाल का। खुलासा उसका यह है सिर्फ कि मगरिब में आमतौर पर हम लोग लम यकुन के बाद से लेकर सूरह नास तक की सूरतों को पढ़ते हैं, इन्ना तेना कुल वल्ला इखलास, ये वो, ये सूरह हम लोग ज्यादा पढ़ते। अभी हम गए हुए थे सेंट लुइस, मगरिब की नमाज उन्हें 15 मिनट में पढ़ाया। अगर 15 मिनट पहले शुरू कर दी ईशा की नमाज और उसके बाद में 25 मिनट उसने ईशा की नमाज में ले लिए, क्या बचा लिया? कितने बच गए? कुछ भी नहीं बचता, खामखाई की बात। उसकी वजह से हमारी नमाज ही रिस्क में आ गई कि हुई नहीं हुई पता ही नहीं, क्योंकि अगर वक्त नहीं हुआ तो नमाज नहीं होती। और हमारे उलमा की तहकीक यही है कि वो 18 पे टाइम होता है। अब हमारे उलमा में से 2 उलमा की राय ये भी थी जो इमाम शाफी की थी, इसी वजह से हमारे उलमा फतवा नहीं देते 15 पे नहीं है बल्कि, मगर इस पे भी नहीं देते फतवा कि 15 पे पढ़ो। और उसके अलावा 2 के अलावा सबके नजदीक है कि टाइम ही नहीं होता। अगर टाइम नहीं होता और हमने नमाज पढ़ ली तो अब थोड़ी है कि अब हम जोहर के बाद में ईशा की नमाज पढ़ लेंगे, आज छुट्टी है भाई चलो आज दिन में ही पढ़ लेते हैं तरावी, चल सकता है। कि टाइम नहीं होता नमाज नहीं होती, वक्त से पहले नमाज नहीं हो सकती है, चाहे ईशा की नमाज हो, चाहे मगरिब हो, चाहे जुमा हो, जुमा में वक्त से पहले जुमा होने लगा है। ये दो मेरे दोस्तों ये सब जो है ना ख्वाहिशात वाला मजहब हो जाता है, ये अल्लाह पाक का पसंदीदा दीन नहीं रहता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीदा तरीकों वाला नहीं रहता, अपने मसले के मुताबिक चलने लगता है बंदा। उसमें उलमाए किराम से इस वजह से पूछ के चलना है, और इस मामले में वो लोग ज्यादा एहतियात वाला पहलू जो है हमारे सामने रख देते हैं। और ये भी नहीं है कि एकदम तंगी कर देते हैं उम्मत पर, ये चीजें ऐसी हैं कि इसमें थोड़ा सा मुजाहिदा बंदों को करना पड़ता है, थोड़ा सा मुजाहिदा कर ले आदमी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। तो रमजान की तैयारी है नमाज के एतबार से, तरावी के एतबार से पूरी 20 रकात पढ़ना है, 8 रकात नहीं पढ़ना कभी भी। 8 रकात पढ़ने का कोई सवाब नहीं है तरावी के लिए, इसे याद रख लो, 8 रकात तरावी का एतबार ही नहीं है। जिस आदमी ने 8 रकात पढ़ी उसने तरावी नहीं पढ़ी, तारीख तरावी है वो आदमी। 8 रकात तहज्जुद की नमाज होती है, और तहज्जुद की 8 रकात नमाज रमजान में भी होती है, और तहज्जुद की 8 रकात नमाज गैर रमजान में भी होती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 8 रकात पढ़ते थे वो तहज्जुद की थी, तरावी कभी भी आपने 8 नहीं पढ़ी है, न उम्मत ने कभी 8 पढ़ी है, सारे सहाबा ने 20 ही पढ़ी है। तरावी 20 ही होती है, चारों इमामों के पास 20 होती है, किसी के पास में भी नहीं होती उससे कम। तरावी 20 रकात है, 20 रकात का एहतमाम करो। अगर आप 20 रकात पढ़ने में बहुत ज्यादा मशक्कत महसूस कर रहे हैं कि 3 पारे नहीं सुन सकते, तो सवा पारा सुन लेंगे, डेढ़ पारा सुन लेंगे, सो जाओ जल्दी, मगर पढ़ो 20। और इससे आगे की बात बता दूं मैं आपको, अगर आप कुरान शरीफ नहीं सुन सकते तो आप अलम तरा पढ़ो, लेकिन 20 पढ़ो। एक आदमी 8 सुन सकता है, 8 तरावी पढ़ सकता है, पूरा कुरान सुन सकता है। एक आदमी 20 पढ़ेगा कुरान शरीफ नहीं सुन सकता है, उसके जिम्मे 20 रकात पढ़ना है, कुरान शरीफ सुनना नहीं है, याद रख लो। मगर थोड़ी सी हिम्मत कर ले बंदा तो 20 रकात भी सुन लेगा, 20 रकात भी पढ़ लेगा, और पूरा कुरान पाक भी सुन लेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ہمت کر لے تھوڑی سی تو قرآن پاک سننے کی سنت وہ بھی ادا کرے اور تراویح پڑھنے کی سنت. یہ تو موسم ہے عبادت کا, اس میں کیا کام چوری اور اس میں کیا ڈنڈی مارنا ہے بھائی. اس کے اندر تو 20 رکعت سے کیا, امام مالک کے پاس تو 36 رکعت ہوتے تھے, اس لیے وہ کہتے کہ رمضان تو سیزن ہے عمل کا, 20 رکعت تراویح کے اور بیچ میں 4 رکعت میں پھر 4 رکعت پڑھو بولتے تھے انہوں, اس لیے تراویح کے 36 رکعت ہو گئے ان کے پاس, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو یہ ڈنڈی مارنے کا مہینہ نہیں ہوتا, کام چوری کا مہینہ نہیں ہے, کام کی زیادتی کا مہینہ ہے عمل کے اعتبار سے. اس لیے 20 رکعت میں خیانت نہیں کرنا ہے, اوقات نماز میں اوقات روزے میں خیانت نہیں کرنا ہے. اور ابھی سے ذہن بنایا جا رہا ہے, یہ موضوع اس لیے چھڑ گیا کہ 15 شعبان پر جو ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اس مضمون کی نشاندہی کر رہی ہے کہ رمضان کے لیے آدمی کو پریپیئر ہو جانا چاہیے. اس ضمن میں یہ چیزیں آ گئی کہ جہاں اور کام کرنا ہے, حلال سے افطار کرنا ہے, حلال سے تیاری کرنا ہے, دعوتوں میں احتیاط کرنی ہے, دعوت قبول کرنے میں اس طرح سے بھی احتیاط ہو کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے, اور اس طرح سے بھی احتیاط ہو کہ کسی کا دل جوڑنے میں اپنا مذہب نہ ٹوٹے. دوسرا تو خوش ہو گیا اور ہم جہنم میں چلے گئے, یہ کون سی ہمدردی ہے؟ دوسرا خوش ہو گیا ہمارے پورے روزے غارت گئے, ایک مرتبہ بھی حرام کی غذا پیٹ میں گئی تو پورے رمضان کے روزے سے تناس ہو جائیں گے. اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس کی کہ جو چاہے کھا لیا. ارے بھائی اس نے دعوت دی ہے افطاری کی, جانا ضروری ہے. اور وہاں پہ علم غلم جو ہے جہاں سے آیا سب مل کے کھا رہے ہیں. پورے رمضان کے روزے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملے گا, اور پوری تراویح میں سوائے رات کے جاگنے کے کچھ نہیں ملے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں اور شب گزار رات کے کہ جن کی قسمت میں جن کے حصے میں سوائے دن میں بھوکے رہنے کے اور رات میں جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کا کھانا حلال نہیں, اور بھی ان کے اندر بے احتیاطی ہو گئی, دن میں انہوں نے احتیاط نہیں برتی جھوٹ سے, غیبت سے اور دوسری چیزوں سے. اس لیے کسی کو افطار کرانے میں بھی احتیاط, کسی کے یہاں افطار کرنے میں بھی احتیاط, دل رکھنے میں بھی احتیاط. یہ بھی نہیں کہ دل توڑے بندہ, دل شکنی کرے, بے عزت کرے, تحقیر کرے, بدگمانی کرے. بدگمانی الگ چیز ہے, تحقیق الگ چیز ہے, بدگمانی الگ چیز ہے, احتیاط الگ چیز ہے. آپ کسی کے یہاں کھانے میں تھوڑا کیئرفل ہو تو یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ آپ اس کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہیں یا اس کی تحقیر کر رہے ہیں. جب ہم انڈیا پاکستان میں جاتے ہیں اپنے جوتے اٹھا کے رکھ لیتے, نہیں اٹھا کے رکھ لیتے مسجد میں جاتے وقت, تو کیا مسجد کے مسلیوں کو سارے چور سمجھ رہے ہیں ہم؟ کوئی بولتا کہ مسجد کے مسلیوں کو چور سمجھے کہ آپ کیوں چپل اٹھا کے رکھے بھائی بول کے؟ کسی کو چور نہیں سمجھے ہم, لیکن اپنے چپل اٹھا کے رکھ لینا تو تمیز کی بات ہے نا, احتیاط کی بات ہے نا. ایسے ہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کھانے پینے میں آدمی احتیاط کرے, یہ مطلب نہیں ہے کہ بدگمانی ہو رہی. اور یہ بھی ہے کہ اعتماد ہو گیا, تحقیق ہو گئی تو بس کافی ہے بات, بہت زیادہ اس کی بھی بات نہیں ہے. اس میں بیلنس کرنا ہے, جی بھی خوش کرنا ہے, دعوت قبول کرنا بھی ہے, دعوت کرنا بھی ہے. رمضان میں افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے, دوسروں کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے. چاہے دودھ ہی پلاؤ, چاہے شربت ہی پلاؤ, چاہے پانی ہی پلاؤ, اس کا بھی ثواب ہے. کھجور کھلاؤ, پورا کھجور نہیں کھجور کی کاش کھلا دو, اس کا بھی ثواب ہے. اتنی ترغیب دی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم افطار کراؤ, تو افطار کرانے کا بھی اہتمام ہے, دوسرے کے افطار کو قبول کرنے کا بھی اہتمام ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے, اپنے کھانے پینے کی حفاظت کا بھی مسئلہ ہے, اپنے روزے اور تراویح کی قبولیت کا بھی مسئلہ ہے. تو یہ رمضان سے پہلے شعبان میں تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں میں بندہ محتاط ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو آج کی مبارک رات میں جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دیکھو یہ قسمت والی رات ہے, قسمتوں کے ظاہر ہونے کی, قسمتوں کے اور فیصلوں کی رات ہے. پتہ نہیں کس کی زندگی بچنی ہے, کس کی زندگی ختم ہونی ہے, پتہ نہیں کس کی نوکری بچنی ہے, کس کی نوکری ختم ہونی ہے, پتہ نہیں کس کی صحت رہنی ہے, کس کی صحت ختم ہونی ہے, کس کی عزت رہنی ہے, کس کی عزت نہیں رہنی ہے, کس کی دولت رہنی ہے, کس کی دولت نہیں رہنی ہے, کس کا کام بننا ہے, کس کا کام نہیں بننا ہے. تو کتنا آج اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. تکوینی فیصلے آج کی رات ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے اور بازار میں سودا سلوک خریدنے جاتا ہے, اور شادی کے لیے اپنے گھر بار کے لیے اپنے لیے کپڑے خریدتا ہے, اور اسی دکان میں اس کے کفن کا کپڑا بھی آیا ہوا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا ہے کہ کفن کا کپڑا بھی آیا ہوا, موت آ جاتی ہے, کفن لینے کو گئے تو وہی دکان کو پہنچے کہ ایک دن پہلے جہاں پہ شادی کے کپڑے لینے کے لیے گئے تھے. کچھ پتا نہیں ہے زندگی کا, بے اعتبار زندگی, بے ثبات زندگی. اس لیے اصل کام میرے دوستو آخرت کو کامیاب بنانا, اللہ رب العزت کو راضی کرنا, دین پر عمل کرنا اور دین پر عمل ہو جانا اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے چلے جانا, یہ فکر بنانا ہے اصل میں کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, کھانے میں, کمانے میں, رہنے سہنے میں, بیوی بچوں کی تربیت میں, بچوں کی تعلیم میں, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز میں مجھے کرنا کیا ہے, کیا چیز چاہیے. اللہ پاک کی رضا حاصل کر کے اپنی زندگی پوری کر کے نکل جانا ہے. اللہ خوش ہو جائے, اور اللہ خوش ہوتا ہے دین پر چلنے سے, اللہ خوش ہوتا ہے دین کی محنت کرنے سے, اللہ خوش ہوتا ہے دین کی محنتوں میں حصہ لینے سے. جان سے بھی حصہ لو، مال سے بھی حصہ لو، صلاحیتوں سے حصہ لو. اللہ خوش ہوتا ہے پوری دنیا میں دین کو پھیلانے سے، پوری دنیا میں دین کو قائم کرنے اور زندہ کرنے کی جد و جہد سے. اللہ پاک تو ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے. یہ جذبے بنانا، یہ ہمت کرنا کہ میری جان سے ایسا کوئی کام ہو جائے، میرے مال سے ایسا کوئی کام ہو جائے، میری صلاحیتوں سے ایسا کوئی کام ہو جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، سلسلہ اس کا اللہ پاک چلا دے. یہ چیزیں میرے دوستو جذبات بنانے کی ہوتی ہیں، ایسی سوچنے کی اور فیصلے کرنے کی ہوتی ہیں. تو آج کی اس مبارک رات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کو منانا بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اپنے حالات کے صحیح ہونے کی دعا بھی کرنا ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز مانگی آپ اللہ پاک سے، کوئی جھجکنے کی کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. صرف ناجائز کا سوال اللہ سے نہیں ہونا چاہیے، حرام کا سوال اللہ پاک سے نہیں. میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے. ہر زبان اللہ جانتے ہیں، ہر زبان اللہ پاک سمجھتے ہیں، ہر اللہ پاک کے علم مبارک میں ہماری، چاہے آہستہ بولیں، چاہے زور سے بولیں، تنہائی میں بولیں، اندھیرے میں بولیں، اجالے میں بولیں، سجدے میں بولیں، رکوع میں، اللہ پاک سننے والے ہیں میرے دوست. دعا کا اہتمام ہو، ویسے بھی اس کے علاوہ بھی اوقات کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر ہو، چونکہ اللہ پاک کو راضی تو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہی کیا جا سکتا ہے. دین پر جتنا چلیں گے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور دین پر چلنے کے لیے دین کی محنت ہے، اور دین کی محنت جن جن ذرائع سے ہو رہی ہے، کچھ آپ کے سامنے آج بھی پروگرام کے اندر آئی چیزیں، یہ سارا جو نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں ادارے رحمت عالم کی شکل میں، دین کی محنت ہی ہے، دین کے نام پہ، کیونکہ ہم اس کو دین سمجھ رہے تو کر رہے ہیں، یہی ہمیں علم ملا ہوا ہے، ہم دیکھے ہوئے ہیں اس بات کو. اور دین کی محنت اور بھی شکلوں کے ساتھ ہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام دین کی محنت ہے، اس میں حصہ لیجیے. بزرگان دین کی صحبت میں جا کے رہنا دین کا کام ہے، ان کے پاس جا کے رہیے اور ان سے استفادہ فرمائیے. علماء کے پاس جا کے بیٹھنا، مسئلے مسائل پوچھنا، ہر چیز میں پوچھ کے جائز ناجائز کی تفصیلات سے واقف ہو کے چلنا، یہ دین سے متعلق چیز ہے. اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنا، تربیت کی فکر کرنا، یہ دین ہے. کمانے کے اندر حلال کا اہتمام ہو، کھانے کے اندر حلال کا اہتمام ہو، یہ دین ہے. ان سب چیزوں کے اندر ذہن بس ایک ہی چیز میں کھیلتا رہے کہ کیا اللہ کو راضی کرنا ہے، کرنے والی چیز ہے، اور کون سا کام، کون سی بات اللہ پاک کو ناراض کرنے والی ہے. جس کو یہ چیز مل گئی میرے دوستو، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی چمکنے کے اسباب کھل گئے، راستے کھل گئے. اس لیے آج کی اس مبارک رات میں ایک طرف آسمانوں میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، ادھر آسمان اللہ آسمان والے کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ نوازشیں ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی بقدر انسانوں کی مغفرت ہوتی. بنو کلب جو ہے یہ عربوں کا ایک قبیلہ تھا، جو سب سے زیادہ بکریاں جس کے پاس میں ہوتی تھی. ویسے خود عربوں کے گزر بسر کا زیادہ مدار جو ہے یا بکریوں پہ تھا یا اونٹوں پہ تھا، تو بکریاں ان کا ایک خاص وہ تھا. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں پالی. چچا ابو طالب کے پاس میں بکریاں تھیں بہت زیادہ، ان بکریوں کو آپ چراتے بھی تھے. تو بکریاں کا ایک رواج تھا، اس میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا، اس کے پاس بہت بکریاں ہوتی تھیں. خود نے فرمایا کہ ان کے بنو کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہوتے ہیں، ان بالوں کی بقدر اللہ پاک آج کے دن مغفرت فرماتے ہیں. اتنی وسعت ہے، جاؤ اس کو بھی معاف کیا، جاؤ اس کو بھی معاف کیا، جاؤ اس کو بھی معاف کیا. سوائے مشرک کے کہ مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا، قاطع رحم کو معاف نہیں کیا جاتا، ماں باپ کے نافرمان کو معاف نہیں کیا جاتا. ماں باپ کی نافرمانی اتنی نازک چیز ہے، کسی طریقے سے آئیے آپا کر کے میرے دوستوں ان کو خوش کر لینا، ان سے راضی کر لینا، معافی مانگ لینا، ان کو خوش کرنے کی نیت کر لینا. اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں، جن کے ماں باپ وفات پا گئے اور اس سے اس کے ماں باپ ناخوش تھے، حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے تو فرما برداروں میں شامل ہو جاتا ہے بندہ. اب تو جن کے ماں باپ گزر گئے، سوائے دعائے مغفرت کے ایصال ثواب کی اور کوئی گنجائش نہیں. دعائے مغفرت بھی، اس کے ساتھ ایصال ثواب بھی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑی سی ایصال ثواب میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ نے بخشنا ہے نیک عمل، نفل کے ذریعے سے بخشا جا سکتا ہے. نفل کام کے اندر کیا ہوتا ہے، سب سے زیادہ فقہ حنفی کے اندر مالی عبادتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایصال ثواب کی مالی شکلیں سب سے زیادہ کیا بولتے ہیں، قابل ترجیح ہوتی ہیں. ہمارے پاس غریب کو کھانا کھلا دو، غریب کو کپڑے پہنا دو، اداروں کے اندر پیسے لگا دو، جو مدرسے ہیں جہاں ادارے ہیں ان کے اندر والدین کی ایصال ثواب کے لیے، کسی کے ایصال ثواب کے لیے کر دو، کسی بچے کو حافظ بنا دو، کسی کو عالم بنا دو، مسجد بنوا دو. مال کے ذریعے سے خیرات حاصل کرنا، اس کا ثواب بخش دینا، اور پڑھنے کے ذریعے سے جو ثواب بخشا جاتا ہے وہ بھی پہنچتا ہے. جتنا قرآن پاک آپ کو یاد ہے پڑھیں، اور اس کے بعد میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کی روح کو پہنچا دیجیے. پوری امت کو پہنچا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. مخصوص اپنے افراد خاندان کا نام لے کے ان کو پہنچا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کے پھر ان لوگوں کا نام لیں، اس کی بھی گنجائش ہے. براہ راست اپنے خاندان والوں کے نام لیں، سرکار کا نام نہ لیں، اس کی بھی گنجائش ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نام لیں گے تو بھی صحیح ہے، نام نہیں لیں گے تو بھی سب سے پہلے وہیں جاتا ہے.
کیونکہ جو ادالو علی الخیری کا فاعلی، جو خیر کا سبب ہوتا ہے نا، وہ خیر کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. پوری امت کے عمل کا ثواب پہلے سرکار کو ملتا ہے، چاہے آپ بھیجیں چاہے نہ بھیجیں، آپ بھیج کے اور زیادہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں نام لے کے، یہ ہے اس میں. مگر ثواب بخشنے کے اندر یہ بات علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کا نام ڈائریکٹ لے لیں تو بھی بہتر ہے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے صاحب کشف تھے. وہ قبر والوں کو دیکھ لینا، ان سے بات کر لینا، ان کے حالات پوچھ لینا، وہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ان کے. بہت عجیب و غریب صاحب کشف آدمی تھے، اور علم بھی ان کا کشفی تھا، حالات بھی ان کے کشفی تھے. قبر وغیرہ کی زندگی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے پاس. بڑی عجیب باتیں انہوں نے لکھی اپنی کتابوں میں. اس میں سے ایک بات انہوں نے لکھی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فاتحہ دیا، اس کا ثواب پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، پھر اس کے بعد اپنے باپ کو پہنچایا. تو کہتے ہیں کہ ثواب تو پہنچتا ہوا مجھے دکھا، لیکن میرے ابا کو خوشی نہیں ہوئی زیادہ. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بھائی ان کو خوشی کیوں نہیں ہوئی، میں نے کیا برا کیا، میں تو سلوکی کیا. اور پھر یہ کہ جو ادب ہے وہ ادب میں نے کیا کہ پہلے حضور کا نام لیا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ میں نے فاتحہ ان کو دی اور ڈائریکٹ ثواب ان کو پہنچا دیا. تو میں نے دیکھا کہ ان کو خوشی زیادہ ہوئی. میں نے پوچھا کہ آپ کو خوشی زیادہ کیوں، خود ہی کہہ رہے میں نے پوچھا آپ کو خوشی زیادہ کیوں ہوئی، حضور کو پہلے دینا اچھی بات نہیں. کہنے لگے میاں جب تم مجھے ڈائریکٹ دے دو گے نا تو میں لے کے جاؤں گا حضور کے پاس، اس سے میرے کو خوشی ملتی ہے، تو پہلے پہنچا دیتا. بولے تم تو پہلے پہنچا دے کے آتے تو مجھے وہ چانس نہیں مل رہا تھا کہ میں لے کے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا. اب جب تم نے مجھے ڈائریکٹ پہنچا دیا تو وہ طبق لے کے میں سرکار کے پاس حاضر ہوا، وہ سعادت مجھے مل رہی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے لکھا کہ پھر میں نے تجربہ کیا کہ ڈائریکٹ پہنچا دینے میں بعض وقت زیادہ فائدہ ہے. اب اندر کے حالات کس کے کیا ہیں وہ تو صاحب قبر کو معلوم ہے، انہوں نے اپنے کشف سے اپنے والدین کو ویسا دیکھا. خلاصہ یہ ہے کہ چاہے سرکار کا نام لیا جائے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو بخشا جائے، چاہے اپنے خاندان والوں کو پہلے بخش دیا جائے، وہ سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدیے کے طور پہ پیش کر دیں. وہاں ہدایا یہی چلتے ہیں، ثواب کی شکل کے ہدایا چلتے ہیں وہاں پہ، تحفے ہدیے کھانے پینے کی چیزیں وہاں نہیں ہوتی، اور دوسری اور دنیاوی مادی چیزیں نہیں ہوتی وہاں پہ، ہدایا کی شکل وہاں پر انہیں ثواب اور حسنات کے ساتھ چلتی ہے. تو اس کا بھی اہتمام آج بھی ہونا ہے، اور یہ ہے کہ آج ہی ہو ایسا نہیں، جن کے خاندان والے یہاں دفن ہیں ان کو تو میرے دوستو، خاص طور پر والدین اگر ہے تو ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر پر جانے کی ترغیب حدیثوں میں آئی ہے، آدمی کثرت سے جایا آیا کرے. اور اگر نہیں ہے کسی کے والدین تو بھی قبرستان جاتے آتے رہنا آدمی کو موت یاد دلاتا ہے، آخرت کی زندگی کو یاد دلاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی اس پر کھولتا ہے. دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں زیادہ مشغولیت ہو گئی تو آدمی غفلت میں آ جاتا ہے، اور یہی دنیا کا دھوکا ہے، اس کو اصل زندگی یاد ہی نہیں رہتی ہے کہ بھائی ایک دم یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، میری آنکھ بند ہو جائے گی تو کیا رہنے والا ہے جس میں اپنی ساری زندگی کپی ہوئی تھی. تو اصل آخرت کی تیاری کے واسطے آخرت کے مناظر کا سامنے آتے رہنا ضروری ہے. اس موقع کی مناسبت سے آج کا بھی دن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا عمل کیا، جس سے علماء نے یہ سمجھا کہ آج کی رات میں قبرستان میں جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. غرض یہ ہے کہ آج کی رات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ عمل بھی ہم کر لیں، اس اعلی ثواب کا بھی خاص طور پر اہتمام کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی کوشش کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. البتہ جو آیتیں میں نے پڑھی تھیں ان آیتوں کے ترجمہ رہ گیا، میں ذکر کرتا ہوں ابھی تھوڑا سا. دعاؤں کے لیے آئی ہیں چٹیاں. عورتیں نہیں جانا ہے قبرستان میں، خواتین کو نہیں جانا ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان میں خواتین بھی جاتی ہیں، جانا ہے کہ قبرستان میں خواتین کو نہیں جانا ہے، وہ اپنے گھر پہ رہ کے ہی کریں گے. آیتیں جو میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حامیم، اس کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم، اس کتاب کی قسم جو کہ بیان کرنے والی ہے، صحیح حق بات کو کھول دینے والی ہے، تفصیلات کو بیان کرنے والی ہے، اس کی قسم ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. شب قدر میں بھی نازل ہوا قرآن پاک، شب برات میں بھی نازل ہوا. شب قدر میں جو نازل ہوا وہ نازل ہوا، شب برات میں جو نازل ہوا وہ نازل ہونے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ آج کی رات فیصلوں کی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو شب قدر میں نازل ہونے کا فیصلہ شب برات میں ہوا، پھر شب قدر میں نزول ہوا اس کا. تو اس کے اعتبار سے یہ بات فرمائی گئی، علماء فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے اس قرآن پاک کو. انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ڈرانے کا کام کرتے ہیں، ڈرا دیا ہم نے. یہ دیکھو ہر آدمی کو اپنے عمل کو بھگتنا پڑے گا. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں تمام کاموں کے، حکمت والے کام، تمام کام جو سارے کام حکمت والے ہوتے ہیں، ان سارے حکمت والے کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ حکمت والے کی جو قید ہے، یعنی جو لفظ بڑھایا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ قید واقعی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اللہ کا حکمت والا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ حکمت والے کام ہوتے ہیں، کچھ بغیر حکمت والے ہوتے ہیں. جو حکمت والے ہوتے ہیں ان کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بغیر حکمت والے ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا. ویسا نہیں ہے، اللہ پاک بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے. تو اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں وہ سارے حکمت والے فیصلے ہیں، وہ آج کی رات میں ہوتے ہیں. فی یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، اور وہ اللہ پاک کی طرف سے امر کے طور پر، حکم کے طور پر نافذ ہوتے ہیں. انا کنا مرسلین، ہم بھیجنے والے ہیں، ہم جس کے لیے جو فیصلہ نازل کر دیں، جس کے لیے جو فیصلہ بھیج دیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے. رحمت من عندک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے طور پر یہ ہوتا ہے. قرآن پاک کا نازل ہونا یہ بھی رحمت کے طور پر ہوا، اور اللہ کے فیصلے یہ بھی رحمت کے طور پر ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انا کنا مرسلین رحمت من ربک انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کچھ لوگوں کی طرف سے دعاؤں کی درخواست آئی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے درخواست نہیں کی لیکن متمنی ہے. اس میں سے جو ہے میں نام پڑھ دیتا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں، اور تھوڑی دیر میں زور سے دعا کروں گا، اس کے بعد آپ اپنے لیے کریں دعا، میں اپنے لیے کرتا ہوں، پھر پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، پھر ہمارے ادارے کے لیے بھی خاص طور پہ کریں، اور خاص طور پر ان تمام مناظر کو بھی ذہن میں رکھیں جو اس وقت پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جو بدگمانی پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو نفرت پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے خلاف جو مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں پر جو مظالم کا سلسلہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو گیم کھیلے جاتے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو پالیسیاں چلی جا رہی ہوتی ہیں، جو ایک دوسرے کو سرپٹول کرانے کا کام، لڑانے کا کام ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا میرے دوستو آج مسلمانوں کے ساتھ. ذرا تھوڑا جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھے اور اس اعتبار سے بھی دعا کریں. ایک صاحب درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے والدین کی صحت کے لیے دعا کریں، اور ایک صاحب نے درخواست کی صلاح الدین علی مرحوم، سیدہ صالحہ خاتون مرحوم، سید ضیاء الحسن مرحوم، ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے. آپ تمام حضرات سے دعا کی درخواست کرنے والے چاہتے ہی ہیں کہ یہ سب نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، مسجد میں ہیں، اور جناب خاص اہتمام کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، شب برات کا استحضار ہے، ان کو دعا کریں گے، تو اس وجہ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ درخواست کر رہے ہیں ذرا ذہن میں رکھ کے، خاص طور پر آدمی سوچے کہ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے کی جائے، کیونکہ وہ سب آپ کے ساتھ اچھا گمان کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، تبھی آپ سے درخواست ہو رہی ہے. عثمان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. والدہ امجد شفیق صاحب کی صحت کے لیے، ہمارے ایک دوست ہیں، کام کرتے ہیں ادارے کے، امجد شفیق صاحب، ان کی والدہ کی ہڈی جو ہے نا ٹوٹ گئی ہے، وہ علیل ہیں، تھوڑا ان کے لیے بھی دعا کی درخواست ہے، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دے. اور زاہد غوری صاحب کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور والدہ بلال کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت عطا فرما دے، شفا نصیب فرما دے. جو مرحوم ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے. دعاؤں میں اس کا اہتمام فرمائیے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس، لك الحمد كله ولك الشكر كله. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. الف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، قصور وار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں، اس سے ہارے ہوئے ہیں، اے پروردگار حالات نے بہت ہمیں دبوچ لیا ہے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، آپ کے علاوہ کسی سے کوئی توقع نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ ہی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگیں گے، اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دیجئے، اور گناہوں کو معاف کرنے کے لیے جو جو چیزیں رکاوٹ ہیں یا اللہ ہم ان تمام سے توبہ کرتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی، جن کو ہم نہیں جانتے ان سے بھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں مولا کہ کس طرح کے پاپی ہم ہیں، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، دانستہ نادانستہ سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کھلے اور چھپے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خلوت اور جلوت کے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ اندھیروں اور اجالوں کے سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ آئندہ نہیں کرنے کا عزم رکھتے ہیں، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں ان پر شرمندہ بھی ہیں، اے اللہ قصوروار ہیں، مجرم ہیں، آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، مولا آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، آپ سوال کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، آپ عاجزی کرنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں، اقرار کرنے والے سے درگزر فرما دیتے ہیں، اے کریم آقا آپ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے مولا کریم آج کی رات اگر آپ نے نہیں بخشا تو پھر ہم کب بخشے جائیں گے، پروردگار رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، ہمارے والدین کو بخش دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی بھی، جن کی حیات ہے ان کی بھی، یا جن میں سے کوئی زندہ ہے، یا اللہ دونوں کی معاف مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بوڑھے ماں باپ جن کے گزر چکے ہیں وہ اپنی قبروں میں مولا کچھ نہیں کر سکتے ہیں سوائے آپ کے سہارے کو، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، اے اللہ ان بوڑھوں پر عذاب سے کچھ فائدہ بھی نہیں، مولا مہربانی فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے آبا و اجداد کو، دادا دادی نانا نانی اوپر والوں کو سب کو معاف فرما دیجئے، جو اسلام کے ساتھ آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے مولا سب کو معاف فرما دیجئے، ان کے حسنات کو قبول فرما لیجئے، ان کی سیئات سے درگزر فرما دیجئے، ذلتوں اور لغزشوں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو بھی معاف فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، پاک صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی گندگیوں کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، اور گناہوں کی نحوستوں کو بھی معاف فرما دیجئے، گناہوں کے برے اثرات کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے جو برے اثرات ہماری جان پر پڑ گئے ہوں ان کو ہٹا دیجئے، جو ہمارے مالوں پر پڑ گئے ہوں ان کو ہٹا دیجئے، ہماری گناہوں کی نحوستیں جو ہماری زندگیوں پر پڑ گئے ہوں ان کو ہٹا دیجئے، ہمارے گناہوں کی نحوستیں اور سیاہیاں جو ہماری اولادوں پر پڑ گئی ہوں اے اللہ ان کو بھی ہٹا دیجئے، یا اللہ جتنے سیئات اعمال ہیں پروردگار ان تمام کو دور فرما دیجئے، ان تمام کو ہٹا دیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان سے ہٹا دیجئے، اے کریم آقا ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں روزی نصیب فرمائیے، ہم آپ سے رزق کا سوال کرتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، ہم آپ سے عمر میں برکت کا سوال کرتے ہیں، ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما دیجئے، وسعت نصیب فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے، زیادتی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ میں عمروں کے اندر زیادتی نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم آپ سے صحت مانگتے ہیں، آپ ہمیں صحت نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کی طرف سے اگر یہ اعلان ہے کہ کون صحت مانگتا ہے پروردگار یہ بھکاری حاضر ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، پروردگار ہم تمام کو صحت عطا فرمائیے، ہمیں عافیت عطا فرمائیے، اے اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے، حفاظت نصیب فرما دیجئے، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت نصیب فرما دیجئے، ہماری بھی بیوی بچوں کی حفاظت نصیب فرما دیجئے، جانوں کی بھی، مالوں کی بھی، عزت و آبرو کی بھی، سامانوں کی بھی، یا اللہ سب چیزوں کی حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم تمام کو قرضوں سے سبکدوش فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجئے، جن کے کاروبار متاثر ہو گئے ان کے کاروبار کو سنبھال دیجئے، برکت والی حلال روزیوں کے دروازے کشادہ فرما دیجئے، نحوست والی حرام روزیوں کے دروازے عافیت کے ساتھ میں بند فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ زندگی کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کو بھی آسان فرما دیجئے، موت اور ماں بعد الموت میں برکت عطا فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجئے. اے کریم آقا امت مسلمہ پر رحم کی نظر ڈال دیجئے، فضل کی نظر ڈال دیجئے، محبت کی نظر ڈال دیجئے، ناراضگی کی نظر کو ہٹا لیجئے. اے اللہ پوری امت نے آپ کے دین کے معاملے میں بڑی کوتاہی کی، عمل کرنے میں بھی کوتاہی ہو گئی، تبلیغ کرنے میں بھی کوتاہی ہو گئی، تعلیم کرنے میں بھی کوتاہی ہو گئی. یا اللہ ہم سبھی مجرم ہیں. اے اللہ مگر آپ اپنی ناراضگی کو ختم فرما لیجئے، آپ راضی ہو جائیے. مولا ہم سب آپ کے حبیب کی امت ہیں، مولا ہمارے اعمال تو جیسے تیسے ہیں، آپ اپنے حبیب پر نظر فرمائیے، ان کی نسبت پر نظر فرمائیے. اے اللہ آپ کے حبیب کی امت ہیں، اے اللہ آپ کو ان کے خون کا واسطہ اور آپ کو ان کے آنسوؤں کا واسطہ جو انہوں نے رو رو کے آپ کو منایا ہے، پروردگار ان کے ان آنسوؤں کی برکت سے پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، امت کے اوپر سے ناراضگی کی نظر کو ہٹا لیجئے. اے اللہ اس مظلومیت کے سلسلے کو ختم فرما دیجئے، امت پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجئے. اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، مولا آپ کا ہاتھ ظالم کے ہاتھ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، آپ جس ظالم کو پکڑ لیں گے وہ کہیں نہیں جا سکتا. پروردگار ظالموں کو پکڑ لیجئے. اے اللہ جیسے آپ نے عاد و ثمود کو پکڑا ہے، وقت کی قوم عاد و قوم ثمود کو آپ پکڑ لیجئے، جیسے اس سے پہلے کے فرعون اور قیاصرہ کی گردنیں آپ نے توڑی ہیں، اس وقت کے فرعون اور قیصروں کی گردنوں کو توڑ دیجئے. اے کریم آقا امت مسلمہ پر رحم فرما دیجئے، امت پر فضل فرما دیجئے. یا اللہ بیواؤں کی آہیں آسمانوں تک چلی گئی، اے اللہ یتیموں کی آہیں آسمانوں تک چلی گئی، اے اللہ زخمیوں کی آہیں آسمانوں تک چلی گئی. پروردگار آپ کے کرم کے منتظر ہیں، آپ کے رحم کے منتظر ہیں، آپ کے فیصلوں کے منتظر ہیں. اے اللہ پوری دنیا میں پھر امن و امان کو قائم فرما دیجئے، پھر اسلام کو زندہ فرما دیجئے، پھر اسلام کے جھنڈوں کو لہرا دیجئے، پھر اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، پھر اسلام کو نشاط ثانیہ مرحمت فرما دیجئے، مسلمانوں کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے، ان کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجئے. اے اللہ اے مولا کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دیجئے، ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجئے. اے اللہ حق کا بول بالا فرما دیجئے، حق کی جڑوں کو جما دیجئے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجئے. اے اللہ باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجئے، باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجئے، باطل تدابیر کو الٹ دیجئے، اہل باطل کی تدابیر کو ان پر ہی الٹ دیجئے. اے اللہ اہل باطل کو ان کی تدابیر میں پکڑ لینا آپ کے لیے بہت معمولی ہے، اور اس سے پہلے بارہا آپ نے کیا ہے. اے کریم آقا آپ کی تدبیر سب کی تدبیروں پہ غالب ہے، امت مسلمہ کے حق میں فیصلے فرما دیجئے، آج کی اس مبارک رات میں امت کے فیور میں فیصلے فرما دیجئے، ان کی عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے، ان کے غلبے کے فیصلے فرما دیجئے، ان کی کامیابیوں کے فیصلے فرما دیجئے. اے مولا کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس برادران ملک کو خاص طور پر ہدایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں ان کے دلوں میں پائی جاتی ہیں ان کو ختم فرما دیجئے، جو نفرت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے اس کو محبت سے بدل دیجئے، عقیدت سے بدل دیجئے. اے کریم آقا ان سب کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، ہم کو اور ہمارے گھر بار کو سب کو ہدایت تامہ نصیب فرما دیجئے، نیکی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیکی کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، اور جتنی اے اللہ شر کی طاقتیں ہیں ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے. یا اللہ سحر اور آصف سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے، نظر بد کے لگ جانے سے ہماری اور ہمارے کاروبار کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں، مولا اپنے کرم سے نصیب فرما دیجئے، اور جن جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہماری تمام حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجئے. مولا ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کے دربار میں پیش ہے، آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہے. اے اللہ آپ عالم بذات الصدور ہیں، لیکن ہم بھکاری ہیں، ہم آپ کے سامنے مانگتے ہیں اور آپ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے، ہماری انفرادی اور اجتماعی ساری حاجتیں پوری فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی اللہ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائیے، اور اے اللہ آج کی فنڈ ریزنگ میں جن جن لوگوں نے تعاون فرمایا ہے اللہ ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائیے، اور جن جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں اللہ ان کی تمام مسائل کو قبول فرمائیے، ان کی جان و مال میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ ادارے کو ترقی عطا فرمائیے، استحکام نصیب فرمائیے، اے اللہ اس کے وسائل میں وسعت پیدا فرما دیجئے، اس کے اخراجات کو آسان فرما دیجئے، اس کے انتظامات کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ خیر کے افادے استفادے کے سلسلے کو جاری رکھیے، ہر قسم کے شر سے شروع سے پوری پوری حفاظت فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجئے، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔